رکو نمبر 7 چلتے ہیں. قال للملأ حوله ان هذا لساحر عليم. فرعون اپنے آس پاس کے سرداروں سے کہنے لگا, بھائی یہ تو کوئی بڑا دانا جادوگر ہے, یہ تو چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہاری سرزمین سے ہی نکال دے. بتاؤ اب تم کیا حکم دیتے ہو؟ ان سب نے کہا, آپ اسے اور اس کے بھائی کو مہلت دیجئے اور تمام شہروں میں ہرکارے بھیج دیجئے جو آپ کے پاس ذی علم جادوگروں کو لے آئیں. پھر ایک مقرر دن کے وعدے پر تمام جادوگر جمع کر لیے گئے اور عام لوگوں سے بھی کہہ دیا گیا کہ تم بھی مجمع میں حاضر ہو جاؤ تاکہ اگر جادوگر غالب آ جائیں تو ہم انہی کی پیروی کریں. جادوگر آ کے فرعون سے کہنے لگے, اگر ہم جیت گئے تو ہمیں کچھ انعام بھی ملے گا؟ فرعون نے کہا, ہاں بڑی خوشی سے, بلکہ ایسی صورت میں تم میرے خاص درباری بن جاؤ گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے فرمایا, جو کچھ تمہیں ڈالنا ہے ڈال دو. انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈال دیں اور کہنے لگے, عزت فرعون کی قسم, ہم یقیناً غالب ہی رہیں گے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی لاٹھی میدان میں ڈال دی, جس نے اسی وقت ان کے جھوٹ موٹ کے کرتب کو نگلنا شروع کر دیا. یہ دیکھتے ہی جادوگر بے اختیار سجدے میں گر گئے. قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون, اور کہنے لگے, ہم تو اللہ رب العالمین پر ایمان لائے, یعنی موسیٰ اور ہارون کے رب پر علیہم السلام. فرعون نے کہا, میری اجازت سے پہلے تم اس پر ایمان لے آئے؟ یقیناً یہی تمہارا بڑا سردار ہے جس نے تم سب کو جادو سکھایا ہے, سو اب تمہیں ابھی معلوم ہو جائے گا. قسم ہے میں ابھی تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے طور پر کاٹ دوں گا اور تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا. قالوا لا دیر انا الى ربنا منقلبون. انہوں نے کہا, کوئی حرج کی بات نہیں, ہم تو اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہی ہیں, اس بنا پر کہ ہم سب سے پہلے ایمان والے بنے ہیں. ہمیں امید ہے کہ ہمارا رب ہماری خطائیں معاف فرما دے گا. یہ ترکو نمبر 7, اس کا عنوان کیا ہے, موسیٰ علیہ السلام جادوگروں کے مقابلے پر. اس کے اندر ابتدا میں فرعون کا اپنے سرداروں سے مشورہ کرنا دیکھا گیا کہ کیسے اس نے موسیٰ علیہ السلام کی عام سی دعوت کو کس طرح سے ایک بہت بڑی سازش قرار دیتے ہوئے اب اس کے خلاف بات کرنا چاہتے ہیں. پھر بعض دفعہ جو ساتھ رہنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی الٹے سیدھے مشورے دے کے اس بات کو مزید مشکوک بنا دیتے ہیں. یہاں وہی منظر دکھا جا رہا ہے, انہوں نے اس کے اوپر اس کو تھوڑا سا ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی. لہذا وقت مقرر ہوا اور مقابلے کی بات ہوئی اور سب لوگوں کو جمع کیا گیا تاکہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ سکیں کہ جب ان کی رسوائی ہو, اور تاکہ پھر لوگ ان کے دین سے دور ہونے لگیں. جادوگر جب میدان میں آئے, رسیاں پھینکیں, دیکھا موسیٰ علیہ السلام کے عصے نے سب رسیوں کو نگل لیا, فوراً ان کے دل کے اندر حرکت ہوئی, حق کو پہچان گئے اور سجدے میں چلے گئے اور کہنے لگے, ہم موسیٰ کے رب پر ایمان لائے. اصل یہ لمحے ہوتے ہیں جو بہت قیمتی ہوتے ہیں. ہر انسان کی زندگی میں ایسے وقت ضرور آتے ہیں کہ ایک دفعہ اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سچا رب ہے. فرعون کو بھی یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی, لیکن اس کا دل نہیں جھکا کیونکہ اپنی بڑائی کا احساس انسان کو جینے نہیں دیتا. اس پورے سبق میں ہمارے لیے جو سبق ہے وہ استقامت کا ہے, کس طریقے سے حق کو پہچان لیا اور پھر اپنے ایمان پہ جم گئے. اتنی بڑی باتیں اتنے بڑے خدا کو, جو اپنے آپ کو کیا کچھ نہیں سمجھتا تھا, نظروں میں نہ رکھا اور اللہ کے آگے جھک گئے. اور یہ لمحے انسان کو رب کے قریب کرنے کے لیے کافی ہوتے ہیں. ہم نے اس میں یہی اپنے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط رکھ اور دین پہ استقامت عطا فرما. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. رکوع نمبر 8, وأوهينا إلى موسى أن أسري بعبادي إنكم متبعون. اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ راتوں رات میرے بندوں کو نکال لے چل، تم سب پیچھا کیے جاؤ گے. فرعون نے شہروں میں ہرکاروں کو بھیجا کہ یقیناً یہ گروہ بہت ہی کم تعداد میں ہے اور اس پر ہمیں یہ سخت غضبناک بھی کر رہے ہیں، اور یقیناً ہم بہت بڑی جماعت ہیں. ان سے چوکنا رہنے والے بلاہر ہم نے انہیں باغات سے اور چشموں سے اور خزانوں سے اور اچھے اچھے مقامات سے نکال باہر کیا. اسی طرح ہوا اور ہم نے ان تمام چیزوں کا وارث بنی اسرائیل کو بنایا. پس فرعونی سورج نکلتے ہی ان کے تعاقب میں نکلے. پس جب دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا، ہم تو یقیناً پکڑ لیے گئے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہرگز نہیں، یقین مانو میرا رب میرے ساتھ ہے جو مجھے ضرور راہ دکھائے گا. فأوحینا الی موسیٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ دریا پر اپنی لاٹھی مارو. بس اسی وقت دریا پھٹ گیا اور ہر ایک حصہ پانی کا مثل بڑے پہاڑ کے ہو گیا، اور ہم نے اسی جگہ دوسروں کو نزدیک لا کھڑا کر دیا. وأنجینا موسیٰ ومن معہ اجمعین، اور موسیٰ علیہ السلام کو اس کے تمام ساتھیوں کو نجات دی. پھر اور سب دوسروں کو ڈبو دیا. یقیناً اس میں بڑی عبرت ہے اور ان میں کے اکثر لوگ ایمان والے نہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب بڑا ہی غالب اور مہربان ہے. رکو نمبر 8، اس کا عنوان کیا ہے؟ آمنے سامنے. یہاں موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور فرعون کا آمنا سامنا ہوا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ جب فرعون نے ہر طرح کی دلیلوں کا انکار کر دیا، حجتیں تمام ہو گئیں، کہا بنی اسرائیل کو لے چلو، کوچ، ہجرت. جب انسان کوششیں پوری کر لے پھر اس کے بعد بات نہ بنے تو پھر اللہ بھی کوچ کرنے کا حکم دیتا ہے، اب چھوڑ دو اس جگہ کو، اب آگے چلو. موسیٰ علیہ السلام لے کے نکلے. پیچھے فرعون، اس کی موت اس کو پکار رہی تھی، وہ بھی آیا. سوچ کے تو اچھا آیا لیکن اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ میرا آخری سفر ہے، اور موت کے منہ میں چلا گیا. پیچھا ہوا، ابتدا میں دونوں گروہوں کا سامنا بھی ہوا. بنی اسرائیل خوف کے مارے منہ سے بات نکلی کہ ہم پکڑے گئے، لیکن موسیٰ کا عزم دیکھیے، کہنے لگے میرا رب میرے ساتھ ہے، میری رہنمائی فرمائے گا. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ عصا مارو، سمندر پھٹا اور دونوں طرف راستہ بن گیا، پانی جم گیا اور راستہ بنا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک گروہ کو بچایا اور ایک کو ہلاک کر دیا. اصل بات کیا ہے اس رکوع میں؟ رب پر اعتماد کرنا سیکھنا ہے. میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ میری رہنمائی ضرور فرمائے گا. بندہ مومن کتنی بڑی مشکلات کے اندر کیوں نہ گر جائے، اس کے دل کو ایک عجیب سا سکون ہوتا ہے، ایک عجیب خاموشی کہ میرا رب میرے ساتھ ہے اور وہ مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا. اسی چیز کا نام دل کا سکون ہے، اسی کو توکل کہیں گے. لہذا کبھی فکر نہیں کرنا، جب رب کے راستے میں نکلیں گے وہ خود تھام لے گا. پھر ہم نے اس میں یہ بھی سیکھا کہ کام انسان اپنے بھلے کا سوچ کے کرتا ہے، لیکن بعض دفعہ اس میں نقصان ہونے لگتا ہے. جیسے اگر فرعون کو معلوم ہوتا کہ اس میں میری موت ہے تو کبھی بھی ان چھوٹی سی چیزوں کو پانے کی کوشش نہ کرتا. اس رکوع سے ایک اور چیز ہم نے سیکھی کہ اپنے بڑی جماعت ہونے کا مان نہیں کرنا. فرعون کے یہ لفظ جو ہیں قابل غور ہے، کہنے لگا انہا اولائی لشر زیمتن قلیلون، یہ بہت چھوٹا گروہ ہے، لیکن ہم کو غصہ دلاتا ہے. نہ جانے کیوں غصہ آتا تھا فرعون کو اس چھوٹے سے گروہ پہ، اس لیے کہ وَإِنَّا لَجَمِيعُ الْحَاضِرُونَ، ہم بڑی جماعت ہیں چوکنا رہنے والے. بعض دفعہ انسان جب کسی خود ساختہ اور کبھی کبھی حالات کے مطابق کچھ بڑائی کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کو پھر ایسی چیزیں غصہ دلانے والی بنتی ہیں. حالانکہ اصل بات کیا ہے کہ فرعون جس رخ سے اس کو دیکھ رہا تھا وہ رخ درست نہیں تھا. اور ایک چیز اس میں ہم نے جو سیکھی وہ کیا ہے کہ نعمتیں بدلتی رہتی ہیں. एक वक्त था कि फिरौन जिन जगहों पे था, आज बनी इसराइल वहां आ गए। वाओरसना हा बनी इसराइल, दुनिया किसी की नहीं रही, हर एक को जाना है, और वो जगहें सब खाली रहीं और ये लोग वहां से निकाल दिए गए। रुकू नंबर 9 को देखते हैं। वतलु अलैहिम नबा इब्राहिम, और इन्हें इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया भी सुनाओ, जबकि उन्होंने अपने बाप और अपनी कौम से फरमाया कि तुम किसकी इबादत करते हो। उन्होंने जवाब दिया कि इबादत करते हैं बुतों की, हम तो बराबर इनके मजावर बने बैठे हैं। आपने फरमाया कि जब तुम इन्हें पुकारते हो तो क्या वो सुनते भी हैं, जब तुम्हें नफा और नुकसान पहुंचा सकते हैं। उन्होंने कहा, ये हम कुछ नहीं जानते, हमने तो अपने बाप दादाओं को ऐसा ही करते पाया। आपने फरमाया, तुम्हें कुछ खबर भी है जिन्हें तुम पूछ रहे हो, तुम और तुम्हारे अगले बाप दादा, वो सब मेरे दुश्मन हैं, बजुस सच्चे अल्लाह ताला के जो तमाम जहान का पालनहार है, जिसने मुझे पैदा किया है और वही मेरी रहबरी फरमाता है, वही मुझे खिलाता पिलाता है। वह इज़ा मरित्तु फहुवा यशफीन, और जब बीमार पड़ जाऊं तो मुझे शिफा देता है। वल्लज़ी युमीतुनी थुम्मा युहयीन, वही मुझे मारेगा फिर जिंदा करेगा। वल्लज़ी अत्मौ यग़फिर ली ख़तीयती यौमद्दीन, और जिससे उम्मीद बंधी है कि वो रोज़े जज़ा में मेरे गुनाहों को बख्श देगा। रब्बी हबली हुक्मं वल्हिक्नी बिस्सालिहीन, ए मेरे रब मुझे कुव्वत फैसला अता फरमा और मुझे नेक लोगों में मिला दे। वजल्ली लिसान सिदकिन फिल आखिरीन, और मेरा जिक्र खैर पिछले लोगों में भी बाकी रख। वजअलनी मिन वरसति जन्नतिन नईम, मुझे नेमतों वाली जन्नत के वारिसों में बना दे। वाग़फिर ली अबी इन्नहू काना मिनद्दाल्लीन, और मेरे बाप को बख्श दे, यकीनन वो गुमराहों में था। वला तुख्ज़िनी यौम युबअसून, और मुझे उस दिन जबकि लोग दोबारा उठाए जाएंगे रुस्वा ना कर। आमीन। यौम ला यन्फ़ौ मालुम वला बनून, जिस दिन के माल और औलाद कुछ काम न आएगी। इल्ला मन अतल्लाह बिकल्बिन सलीम, लेकिन फायदे वाला वही होगा जो अल्लाह ताला के सामने बेऐब दिल लेकर आ जाए। और परहेजगारों के लिए जन्नत बिल्कुल नजदीक ला दी जाएगी, और गुमराह लोगों के लिए जहन्नुम जाहिर कर दी जाएगी। और इनसे पूछा जाएगा कि जिनकी तुम पूजा करते रहे वो कहाँ हैं, जो अल्लाह ताला के सिवा थे, क्या वो तुम्हारी मदद करते हैं या कोई बदला ले सकते हैं। बस वो सब और कुल गुमराह लोग जहन्नुम में ऊंधे मुंह डाल दिए जाएंगे। वह जुनूद इबलीस अजमाउन, और इबलीस के तमाम लश्कर भी वहां आपस में लड़ते झगड़ते हुए कहेंगे कि कसम अल्लाह की, यकीनन हम तो खुली गलती पर थे, जबकि तुम्हें रब्बुल आलमीन के बराबर समझ बैठे थे, और हमें तो सिवाय इन बदकारों के किसी और ने गुमराह नहीं किया था। फमालना मिन शाफ़ईन, अब तो हमारा कोई सिफारशी भी नहीं। वला सदीकिन हमीम, और ना कोई सच्चा गम ख्वार दोस्त। फलो अन्न लना करतन फनकून मिनल मोमिनीन, अगर काश हमें एक मर्तबा फिर जाना होता तो हम पक्के सच्चे मोमिन बन जाते। इन नफीजालिकल आया वमा कान अक्सरहुम मुमिनीन, यकीनन इसके अंदर बड़ी जबरदस्त निशानी है, लेकिन अक्सर लोग ईमान लाने वाले नहीं। ये था रुकू नंबर 9। इसका उन्वान क्या है? इस रुकू का उन्वान है कल्ब सलीम। पूरे रुकू में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुनियाद बनाते हुए अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी बातें सिखाई। शुरू में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वो बातें जो उनकी कौम के सोए हुए ज़मीन को शोर को बेदार कर दें। कैसे कैसे उनको बात की, देखो ये बुत हैं जिनको तुम पूछते हो, کیا یہ تمہارے نفع اور نقصان کے مالک ہیں؟ ساری باتوں کے جواب میں قوم کا جواب کیا تھا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے پایا. پھر اس کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے اچھے طریقے سے ان کو اللہ تعالیٰ کا تعارف کروایا, چار باتیں بتائیں, اور اس سے نبیوں کا ادب بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب برائی کی بات کرتے ہیں, جیسے بیمار ہونے کی بات, تو اپنی طرف بات کر رہے ہیں. وَإِذَا مَرِضْتُ, جب میں بیمار ہوتا ہوں, یہ نہیں کہتے جب اللہ تعالیٰ کرتا ہے, ہاں یہ کہہ دیا فَهُوَ يَشْفِين, شفا وہ دیتا ہے. خراب چیز اپنی طرف منسوب کرتے ہیں اور اچھی چیز اللہ تعالیٰ کی طرف, اسی کو نبیوں کے ادب کہتے ہیں, اور یہ ادب بہت ضروری ہوتا ہے علم کے ساتھ, ورنہ علم فائدہ نہیں دیتا. تو چار باتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہیں. نمبر ایک, اس نے مجھے پیدا کیا, یعنی اللہ نے, وہی میری رہنمائی کرے گا. میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ شفا دیتا ہے, وہ مجھے موت دے گا پھر دوبارہ زندگی بخشے گا, اور جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ روز جزا میری خطائیں معاف کر دے گا. اور اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام کی وہ خوبصورت دعائیں تھیں کہ جو آپ نے مانگیں اور آپ نے ساتھ آمین بھی کہا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ساری ہی چیزیں لگا دے. عمل کی باتیں اس کے اندر ہیں, اس سے پہلے تھوڑا سا جہاں قیامت کا نقشہ کھینچا گیا اس رکوع میں. چار باتیں سمجھ میں آئیں, جنت پرہیزگاروں کے قریب لائی جائے گی, کتنی پیاری بات ہے, کسی کی عزت کرنے کے لیے اس کے قریب لایا جاتا ہے نا. پھر دوزخ بہکے ہوئے لوگوں کے سامنے کھول دی جائے گی. پھر اس دن پوچھا جائے گا کہاں ہے وہ معبود جو تمہاری آج مدد نہیں کر رہے, اور ابلیس اور اس کے لشکروں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. پھر وہاں سب کے آپس میں جھگڑے کی بات ہوئی, پانچ باتیں اس میں دیکھیں. کیا کہیں گے ایک دوسرے کو, ہم خود گمراہ تھے کہ جو ہم تمہیں رب العالمین کا درجہ دیتے تھے, وہ مجرم لوگ تھے جنہوں نے ہمیں گمراہی میں ڈالا. آج ہمارا نہ کوئی سفارشی ہے نہ گہرا دوست, اور کاش ہمیں ایک بار موقع مل جائے. اور آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اس سارے میں بہت بڑی نشانی ہے لوگوں کے لیے. ہم نے اپنے عمل کے لیے کیا سیکھا؟ اللہ رب العالمین سے تعلق پیدا کرنا ہے, بیمار ہو جائیں تو اس کو اپنے گناہوں کی وجہ سے سمجھنا ہے, صحت مل جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنی ہے, اور اپنے دل کو دنیا کی چیزوں سے سلامت رکھ کے رب کے ساتھ جوڑنا ہے. اس لیے کہ رب کے ساتھ جب تعلق جڑتا ہے تو پھر دل دنیا کی طرف ٹوٹتا نہیں. ہم کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں تو ٹوٹی ہوئی چیز نہیں دے سکتے, سلامت چیز دیتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی سلامت چیز مانگتا ہے. جب قیامت کے دن جائیں تو سلامت دل پیش کریں گے, دنیا کی محبتوں میں ٹوٹا ہوا, نافرمانیوں سے دراڑے کھایا ہوا دل اللہ کو مطلوب نہیں. اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر ہمارے دلوں کو سلامت رکھ دے دوسری چیزوں سے. رکوع نمبر 10 کو دیکھتے ہیں. کذبت قوم نوح المرسلین, قوم نوح نے بھی نبیوں کو جھٹلایا جبکہ ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے کہا کہ کیا تمہیں اللہ کا خوف نہیں, سنو میں تمہاری طرف اللہ کا امانت دار رسول ہوں, بس تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور میری بات ماننی چاہیے. میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں چاہتا, میرا بدلہ تو صرف اللہ رب العالمین کے ہاں ہے, بس تم اللہ کا خوف رکھو اور میری فرما برداری کرو. قوم نے جواب دیا, کیا ہم تجھ پر ایمان لائیں, تیری تابے داری تو رذیل لوگوں نے کی ہے. آپ نے فرمایا, مجھے کیا خبر کہ وہ پہلے کیا کرتے تھے, ان کا حساب تو میرے رب کے ذمے ہے. اگر تمہیں شعور ہو, میں ایمان والوں کو دھکے دینے والا نہیں, میں تو صاف طور پر ڈرا دینے والا ہوں. انہوں نے کہا, اے نوح, اگر تو باز نہ آیا تو یقیناً تجھے سنسار کر دیا جائے گا. قال رب ان قومی کذبون, آپ نے کہا, اے میرے پروردگار, میری قوم نے مجھے جھٹلایا ہے, بس تو مجھ میں اور ان میں کوئی قطعی فیصلہ کر دے, اور مجھے اور میرے با ایمان ساتھیوں کو نجات دے. فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ, چنانچہ ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کر کے نجات دی, اور بعد ازاں باقی تمام کو ہم نے ڈبو دیا. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ, یقیناً اس میں بہت بڑی عبرت ہے, ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے ہی نہیں تھے، اور بے شک آپ کا پروردگار البتہ وہی ہے زبردست رحم کرنے والا۔ یہ تھا رکوع نمبر 10۔ اس کا عنوان کیا ہے؟ تجھے سنسار کر دوں گا۔ اس کے اندر ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ناطے سے حضرت نوح علیہ السلام کی بات سنی، اور اس کے اندر ان کی دعوت کے بنیادی نقطے جو ہمیں سمجھ میں آئے، کیا کہا؟ اللہ کا ڈر پیدا کیا، اپنے آپ کو ایک امانت دار رسول قرار دیا، اللہ تعالیٰ سے ڈر کے میری اطاعت کی بات کی، یعنی اللہ کے رسول کی اطاعت لیکن ڈر اللہ کا، اور کسی معاوضے کی بات نہیں کی اس کے اوپر۔ اور پھر قوم نے اعتراض کیا کہ ہم آپ کی بات کیسے مان جائیں، آپ کی بات ماننے والے تو چھوٹے لوگ ہیں۔ اور اس پہ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو بتا دیا کہ میں ان کو نہیں چھوڑ سکتا، جو دن رات اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، پھر میں ان کو کیسے اپنے آپ سے دور کر دوں۔ تو لہٰذا اس پورے معاملے میں جو ہمارے سامنے بات آتی ہے وہ یہی ہے کہ جب بھی کبھی انسان دعوت کے اندر جھٹلایا جائے تبلیغ کے دوران، تو پھر اس کو اللہ کا ساتھ لینا ہے، لوگوں کی باتوں سے نہیں ڈرنا، دھمکیوں سے نہیں ڈرنا، اور بات اپنی کہتے جانا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جب قوم نے مان کے نہ دی تو پھر حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کر دی، اور حقیقت ہے کہ جب لوگ اپنی بات سے نہیں ہٹتے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو زمین سے ہٹا دیتا ہے۔ دعا قبول ہوئی، اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو کشتی میں بچا لیا، اور جنہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تھا ان کو ڈبو دیا۔ ہمارے لیے اس پورے رکوع میں جو واقعے میں بات ملی وہ کیا ملی؟ کہ ہم نے ایسے تمام جو لوگ ہیں ان کی باتوں پہ اپنے آپ کو پریشان نہیں کرنا، اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے، نیکی کی دعوت دینی ہے، اور پھر اپنے دین کی طرف ان کو بلاتے رہنا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان ایسی باتیں سنتا ہے تو اپنے مشن سے ہٹ جاتا ہے، اس دین کو چھوڑنے لگتا ہے۔ تو اصل میں نبیوں کی جو کہانیاں ہمیں سنائی جا رہی ہیں وہ اسی لیے ہیں کہ ہم اب کیا اپنے آپ کو دین کے کام سے روک لیں گے؟ کیا واقعی اللہ کا دین جو ہے وہ بندے کو مشکلات میں پڑنے کے بعد فوراً چھوڑ دینا چاہیے؟ اپنے بچے پہ تکلیف آتی ہے تو کبھی نہیں چھوڑتے، دین پہ تکلیف آئے تو کیا دین کو چھوڑ دیں گے؟ اصل بات کیا ہے کہ انسان اگر اپنے آپ کو غور سے دیکھے تو اس معاملے میں اس کے لیے بہت سارے سبق ہیں۔ ہر حال میں، ہر وقت، ہر جگہ اللہ کی بات کو مانو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ رکھو، تعلق اپنا مضبوط، پھر بات جو ہے وہ زیادہ اچھی سمجھ میں آتی ہے۔ اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ ہمیں بہترین طریقے پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رکوع نمبر 11، آیت نمبر 123 سے سورۃ الشورى۔ کذبت عاد المرسلین اذ قال لهم اخوهم هودا الا تتقون۔ عادیوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا جبکہ ان سے ان کے بھائی ہود نے کہا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، بس اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، میں اس پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، میرا ثواب تو تمام جہان کے پروردگار ہی کے پاس ہے۔ کیا تم ایک ایک ٹیلے پر بطور کھیل تماشا یادگار عمارت بنا رہے ہو اور بڑی سنت والے مضبوط محل تعمیر کر رہے ہو، گویا کہ تم یہاں ہمیشہ رہو گے؟ اور جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو سختی اور ظلم سے پکڑتے ہو، فتک اللہ وعتیون، اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو، اس سے ڈرو جس نے ان چیزوں سے تمہاری مدد کی ہے جنہیں تم جانتے ہو، امدکم بانعام و بنین و جنات و عیون، اس نے تمہاری مدد کی مال سے اور اولاد سے، باغات سے اور چشموں سے، مجھے تو تمہاری نسبت بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ قالوا سواء علینا، انہوں نے کہا آپ واس کہیں یا واس نہ کہنے والوں میں ہوں، ہم پر یکساں ہے۔ ان ھذا الا خلق الاولین، یہ تو بس پرانے لوگوں کی عادت ہے، ہم ہرگز عذاب نہ دیے جائیں گے۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، چونکہ آدیوں نے حضرت ہود کو جھٹلایا اس لیے ہم نے ان کو تباہ کر دیا، یقیناً اس میں نشانی ہے، اور ان میں سے اکثر لوگ بے ایمان تھے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، بے شک آپ کا رب غالب مہربان ہے۔ رکوع نمبر 11 تھا، اس کا عنوان ہے ہم پر اثر نہ ہوگا، کیونکہ اگر اس کو چھوٹا کرتی کہ ہم بے اثرے ہیں تو شاید اس کو اچھا نہ لگتا۔ تو اصل بات کیا ہے کہ بہت سارے لوگ حق کے مقابلے میں یہی کہتے ہیں، تم جو بھی کہہ لو کہتے رہو، ہم نہ مانیں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کا ذکر تھا، 10 باتیں اس ناطے سے ہم نے دیکھی اس رکوع میں۔ پہلے اللہ کا ڈر دیا، اپنے آپ کو ایک امانت دار رسول کہلایا، اللہ کے ڈر اور اپنی اطاعت کی دعوت دی، اس کام پہ کسی قسم کا اجر تم سے نہیں چاہتا، اجر تو اللہ کے ذمہ ہے، تم بے مقصد عمارات تعمیر کرتے ہو۔ قوم ہود کی برائی یہی تھی کہ یہ یادگاریں تعمیر کرتے تھے، بڑی بڑی عمارات صرف اس نام پہ کہ ہمارا نام ہو، اونچے اونچے محل تعمیر کرتے تھے، اسی کی طرف اشارہ ہے۔ پھر کسی پر جب بار بن کے ظلم کرتے ہو، یعنی لوگوں کے مال ان سے چھینتے ہو، پھر بتایا کہ اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں مال، اولادیں، چشمے، باغات سب کچھ دیا۔ قوم نے اس بات کو سن کے جواب کیا دیا، تم جو مرضی کہہ لو، سواؤن علینا، ہم پہ برابر ہے، نصیحت کرو نہ کرو ہم پہ اثر نہیں ہوگا۔ اور لہٰذا قوم ہود جھٹلائی گئی اور اللہ تعالیٰ کے عذابوں کا شکار ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو نشانی بنایا۔ ہمارے لیے اس رکوع میں سے عمل کی باتیں کیا ہیں؟ کہ حق کی مخالفت نہیں کرنی، اور دین کی بات سن کے یہ نہیں سوچنا کہ مجھے اس کا فائدہ نہیں ہوگا، کوشش کرنی ہے کہ بات سن کے ماننے والے بن جائیں، لیکن اگر مانے نہ بھی تو کم از کم یہ کہنا کہ میں مانوں گی نہیں، اللہ تعالیٰ اس بندے سے حق کی توفیق چھین لیتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بیمار ہوتے ہیں، پھر ڈاکٹر علاج کرتا ہے تو علاج ہو جاتا ہے، لیکن وہ شخص جو اپنا علاج نہ کروانا چاہے تو دنیا کا کوئی ڈاکٹر اس کا علاج نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا ہم سب کو بھی اپنے لیے خود ہی اپنی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اور دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ہمیں حق بات جو سن کے اس کے ساتھ ساتھ اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔